لا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم میرے محترم حضرات دوستو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں روزے کی فرضیت اور اس کی آسانی اور اس کے مقصد کو بیان کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام تم پر روزے فرض ہے کوئی اختیاری چیز نہیں ہے کہ رکھے نہ رکھے بلکہ فرض ہے بن الاسلام والا خمس اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے جس میں شہادت لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھنا اقام الصلاۃ نماز قائم کرنا اطاع الزکاۃ زکات دینا صوم و رمضان رمضان کے روزے رکھنا اور حج من استطاع الیہ سبیلا اور اس شخص کا حج کرنا جس پر طاقت ہے کتبہ فرض ہے اب اس کو آسان کیسے کیا کما کتبہ الذین من قبلکم تم سے پہلوں پر بھی فرض تھے انہوں نے بھی روزے رکھے ہیں روزے سے آدمی کو مر نہیں جاتا نہ کوئی ایسا جسمانی نقصان ہوتا ہے کہ اللہ نے آسان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عجیب ذات ہے کہ ہمیں اگر ایک حکم دیتی ہے کہ یہ کام کرنا ہے تو اس کی آسانی کا بھی طریقہ بتا دیتی ہے یا اس کو آسان بھی فرما دیتی ہے جبکہ دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ بڑی بڑی حکومتیں قانون بنا دیتی ہیں انہیں سے کوئی غرض نہیں کہ اگلے ان کا عمل کر بھی سکتے یا نہیں لیکن یہاں کہتے ہیں کما کتب الذین من قبلکم یہ آسانی کے لیے فرمایا کہ دیکھو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے پہلے نے بھی روزے رکھے ہیں لہذا تم بھی روزہ رکھو گے تو روزہ رکھنے سے تمہارے جسمانی کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے لیکن ملے گا کیا لعلکم تتقون کہ تقوی کی دولت تمہیں مل جائے سبحان اللہ مقصد ہے دولت تقوی ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت تقوی ہے یاد رکھو آپ پورا قرآن مجید میں پڑھ لیں اللہ تعالی نے جہاں پر بھی کوئی فضائل بیان کیے ہیں کہ یہ ملے گا یہ ملے گا یہ ملے گا اللہ کا دیدار ملے گا جو سب سے بڑی آخرت کی سب سے بڑی نعمت ہے دنیا میں راحت اور چین ملے گا یہ جو دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے ان سب کو ایمان کے بعد تقوی پر اللہ تعالی نے معمول کیا ہے ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملک مقتدر یہ سب سے اونچا مقام بیان کیا جنتی کا کہ جنات و نہر میں بھی ہوں گے اور فی مقعد صدق عند ملک مقتدر اور اللہ کے پہلو میں جو ہے کرسیوں پر سچائی کی کرسی اور مسندوں پر بیٹھے ہوں گے سب سے اونچا مقام اس سے اونچا کوئی مقام نہیں یہ وہ مقام ہے کہ فرشتے بھی انسان پر رشک کریں گے یا اللہ کے پہلو میں بیٹھے ہوئے انسان جس کو ہم کہتے تھے اتجل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یہ انسان تو شر فساد کرے گا زمین میں، آپ اس کو خلیفہ بنا رہے ہیں؟ انی عالم مالا تعالی، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، جو یہ کریں گے میری خاطر وہ تم نہیں کر سکتے، اے فرشتوں تم نہیں کر سکتے، میری خاطر جو یہ کریں گے تم نہیں کر سکتے، تمہیں بھوک پیاس نہیں ہے، یہ انہیں بھوک بھی لگے گی پیاس بھی لگے گی، پھر میرے خاطر روزہ رکھیں، ان کا نفس ان کو نماز نہیں پڑھنے دے گا، شیطان نماز نہیں پڑھنے دے گا، یہ ان رکاوٹوں کو عبور کر کے میرے دربار میں آ کر نماز پڑھے گا، کچھ بھی ہو جائے لمبی لمبی دوستیاں چاہے شیطان سے کی ہوگی، جب اللہ اس کو حرم شریف میں لے جائیں گے اسی شیطان کے پتلے کو وہاں پر جا کر پتھر مارے، اللہ کا نام بولا، اللہ اکبر، اللہ کچھ بھی ہے ہم بھٹک گئے تھے لیکن ہم تو تیرے دشمن پر ہم پتھر مار کر ہم اپنے حج کی تکمیل کر رہے ہیں، مناس کے حج کو مکمل کر رہے ہیں، اور اللہ نے بھی عجیب کیا کہ تلبیہ بند نہیں کیا حاجی کا، تلبیہ چل رہا ہے، لبیک لبیک لبیک، عرفات میں بھی لبیک، مزدلفہ میں بھی لبیک، مینا میں بھی لبیک، جس دن شیطان کو پہلا پتھر مارا تیری لبیک ختم، آج تیری حاضری مکمل ہو گئی کیونکہ میرے دشمن سے اظہار دشمن نے تمہیں کر دیا، سے پہلے بند نہیں کی، فرشتے رش کریں گے، اس نے اتنا اونچا مقام دیا، فرشتے تو دروازوں پر ہوں گے، فرشتے ان ایمان والوں کے لیے دروازوں پر ہوں گے، سیق الذین اتقوا الى ربهم زمرا الى الجنۃ زمرا، جائیں گے وہاں فرشتے کہیں گے، وہاں فرشتے دروازوں پر کھڑے ہوں گے، آئیے آئیے آپ آئیے ہم آپ کے استقبال کے لیے، کہیں بیان نہیں ہے کہ فرشتے پہلو میں بیٹھے ہوں گے، کون بیٹھے گا، میں اور آپ بیٹھے ہوں گے، ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملک مقتدر، اور دنیا میں سب سے اونچا جو مقام ہے وہ اللہ کی ولایت اور دوستی ہے، کہ انسان جب دنیا میں رہے اس کا یہ دل اللہ کی محبت میں گرفتار ہو جائے، رسول اللہ کی محبت میں گرفتار ہو جائے، یہ بھی تقلے سے آتا ہے، اللہ نے اپنے اولیاء کے ذریعے اولیاء اللہ اللہ خبر علی ولا یحزنون، اللہ تیرے ولی ہے کون، الذین آمنوا کانوا یتقون، جو ایمان اور تقوی کے ساتھ رہتے ہیں وہ میرے دوست ہیں، اللہ نے ولایت کی جو نا فارمولا بیان کر دیا، اب بتائیں لعلکم تتقون جو کہا ہے، یہ روزہ جو ہم نے دیا ہے اس پر جو نتیجہ ہے وہ معمولی نتیجہ نہیں ہے، کہ تم میں جب تقوی آ جائے گا تو دنیا میں ولایت ملے گی، آخرت میں اللہ کا دیدار اور اللہ کے پہلو میں بیٹھنا ملے گا، سبحان اللہ، اس لیے فرمایا لعلکم تتقون، یہ غرض بیان کی ہے، تقوی مقصود ہے کہ رمضان کے مہینے میں تم سے کوئی گناہ نہ ہو، اس لیے کہ گناہ کے اسباب ختم ہو چکے ہیں، اب اگر کوئی گناہ کرتا ہے نہایت خبیث الفطرت انسان ہے، کمینہ انسان ہے جو اس موسم میں بھی گناہ کرتا ہے، گناہ کرانے والی کون سی چیز رہے گی، شیطان تو بند کر دیے گیا، سجد الشیطان مرت الجن، فرمایا کہ شیاطین اور سرکت جنات کو باندھ دیا جاتا ہے، زنجیروں باندھ دیا جاتا ہے، نفس کو روزے سے اور رمضان رات کی تراویح سے کمزور کرایا جا رہا ہے، یہ تراویح اور قرآن مجید کیوں سفارش کرے گا، اسے سفارش کر اللہ میں نے اس کو جگائے رکھا، روزہ سفارش کر اللہ میں نے اس کو بھوکا پیاسا رکھا، دونوں سفارش ہی ایک دائیں ہوگا ایک بائیں ہوگا، اور ہاتھ پکڑ اللہ فرمایا جا ان کو جنت میں لے جا، تہجد کی نماز تو مکہ شریف میں تھی، مکہ شریف میں تہجد کی نماز آئی، تراویح کی نماز مدینہ شریف میں آئی، اور اس نماز کے آنے کے بعد یہ فضیلت آئی کہ قرآن اس کو لے کر جائے گا، اس لیے کہ تراویح میں قرآن پڑھا جاتا ہے، تہجد کے اندر کوئی بندی نہیں ہے، فقر و میں تیسر ہے قرآن کہتا ہے جو آسان ہو پڑھ لو، لیکن یہاں پر یہ حکم نہیں، یہاں پر یہ حکم ہے پورا قرآن جتنا ہو اتنا پڑھو، اتنا پڑھ سکتے ہو، پورے قرآن کی ترغیب ہے، اور خلفاء راشدین کے دور سے، اور جب تراویح میں قرآن سنے گا ایک ٹائم چاہیے، ایک وقت لگے گا، نیند بھی جائے گی، کیونکہ انسان کی نیند کا وقت اول وہ ہوتا ہے، بندہ جب سو جاتا ہے تو شب آخر میں پھر ویسے ہی اٹھ جاتا ہے، یہ تو آج کل الٹ ہو گیا کہ موبائل نے اول موبائل کھا گیا، آخر میں جو ہے نماز روزہ ہم کھا گئے، وہ الگ بات ہے، یہ تو فطرت الٹ گئی، لیکن اصل یہ کہ ابتدائی وقت جو ہوتا ہے انسان کا وہ سونے کو دل چاہتا ہے، تھکا ہوتا ہے سب ہے، فرمایا نہیں چلو 20 رکعت پڑھو، نہیں تہجد میں تو کوئی پابندی نہیں ہے، تہجد تو 2 رکعت بھی ہوتی، تہجد تو 4 رکعت بھی ہوتی، تہجد 6 بھی ہوتی 8 بھی ہوتی، دادا کو 8 ضروری نہیں، تہجد میں 2 پڑھ لو 4 پڑھ لو 6 پڑھ لو 8 ہی کیوں ہے؟ تراویح 20 رکعت ہے، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں تو جب تراویح کی نماز پڑھتا ہے اور قرآن سنتا ہے، اس میں قرآن پڑھتا ہے اور قرآن سنتا ہے، تو قرآن کہے گا نا میں نے اس کو رات کو جگائے رکھا، تو رات کو جگائے گا کب؟ جب تراویح پڑھے گا نا، دن میں جاگ کر قرآن پڑھنے کا کوئی قرآن نہیں کہا کہ میں نے دن میں اس سے میں نے یہ مجھے پڑھتا رہا، دن میں تو عام تلاوتیں ہوتی رہتی ہیں، یہ خاص بات ہے جو رمضان کے ساتھ خاص ہے، یہ رمضان کے ساتھ خاص ہے، یہی وجہ ہے کہ تراویح کی نماز اور تہجد کی نماز میں کتنا بڑا فرق ہے کہ تہجد کی نماز میں تم وتر جماعت سے پڑھتے ہو، اکیلے پڑھتے ہو، بھائی یہ تراویح کی شان ہے کہ پورے رمضان میں اکیلے وتر پڑھنے والوں، جب رمضان آئے گا تو اس تراویح کی شان یہ ہے، قرآن کی شان یہ ہے، اس کے ساتھ جماعت سے تم وتر پڑھو۔
سبحان اللہ،
مجھے بعض لوگوں نے پوچھا حضرت ہمیں بتائیں کہ ہم، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ آخر میں تہجد پڑھ کے پڑھنا چاہیے افضل ہے وتر، تو میں اس طرح کرتا ہوں، تو میں ان کا ظالم یہ صحیح نہیں کرتے، اس لیے کہ جماعت سے تہجد جو ہے یہ تو رمضان میں ملتا ہے، ایک آدمی حرم شریف جائے تو وہاں تو طواف کی نعمت تو وہی ملے گی، بجائے کسی اور کام کے طواف کی کوشش کرے، عمرے کی کوشش کرے، کیونکہ وہاں یہی چیز ملنے والی ہے، کہیں اور ملنے والی نہیں ہے، مدینہ شریف میں جائے، مسجد نبی میں نماز پڑھے، روزے پر حاضری دے، کیونکہ یہ نعمت وہاں ملنے والی کہ اور ملنے والی نہیں۔ تو جو وتر کی نماز جماعت سے ہے وہ آپ کو رمضان میں ملنے والی ہے، غیر رمضان میں ملنے والی نہیں ہے۔ شاید یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جب پہلے فرماد اور خلفاء راشدین ساتھ پڑھ رہے ہیں، تو لہذا اب فضیلت پہلے آ گئی، اب آخر میں پڑھنے میں فضیلت نہیں ہے، جماعت سے پہلے پڑھنے میں فضیلت ہے، یہ شان ہے، اس لیے قرآن سفارش کرے گا کہ اللہ میں رات کو جگائے رکھا ہے اس کو، اور دن میں روزہ کہے گا بھوکا پیاسا۔ 3 ہی چیزیں ہیں جو انسان کے نفس کو مارتی ہیں، بھوک پیاس مارتی ہے اور جاگنا مارتا ہے، تب آدمی کو نیند ہوتی ہے، نیند کی وجہ سے نفس کو شرارتیں نہیں سوچتی، بلکہ یہ فکر ہوتی ہے کہ یار ہم سو جائیں، جو تھوڑا وقت ملے ہم آرام کر لیں، ہم سو جائیں۔ ہم طالب علم تھے بنوری ٹاؤن میں، تو وہاں پر اس وقت بڑا سخت نظام تھا، طالب علم رات کو 12 بجے تک ان کو مطالعہ کرنا ہوتا تھا، پھر تہجد میں ان کو اٹھا دیتے تھے، اور پھر ہمیں ایک ہی فکر ہوتی تھی ٹائم مل جائے سو جائیں، کوئی اور چیز سوچتی نہیں تھی، یا کوئی تھوڑا ٹائم ملے، جیسے جمعرات اور جمعے کو ہمارا مسئلہ سونے کا ہوتا تھا، ہمارا گندی گندی ہوتا تھا کہ یار یہ ٹائم میں سو جائے، کیونکہ پورے ہفتے میں سونے کا ٹائم بہت کم ملتا ہے، لہذا تو اس سے یہ اللہ تعالیٰ نے نفس کے لیے، شیطان کو تو باہر کی قوت کو باندھ دے اور اندر کی قوت کو کمزور کرنے کے لیے دن کی عبادت بھی دے دی، رات کی عبادت بھی دے دی۔ اب بھی کوئی خبیث الفطرت انسان اگر گناہ کرتا ہے تو آپ بتائیے اس کا سوائے جوتے کے کیا علاج؟ اسے حدیث شریف میں آتا ہے یا باغ الخیر یا قبیل، اے خیر کو طلب کرنے والے آگے بڑھ، یا باغ الخیر یا قبیل، خیر کو طلب کرنے والے آگے بڑھ، یا باغ شر یا قصیر، اے شر کو طلب کرنے والے پیچھے ہو جا، تیرا موسم نہیں ہے۔ جو طالب شر ہے اس کے لیے رمضان میں کچھ نہیں ہے، لیکن جو طالب خیر ہے اس کا سیزن ہے۔ میرے شیخ شاہ کیوں سا فرما کرتے تھے، پردے اٹھے ہوئے بھی ہے ان کی ادھر نظر بھی ہے، پردے اٹھے ہوئے بھی ہے، برا رات رحمت چل رہی برا رات۔ ابھی میں کل ہی بات کر رہا تھا کہ اولہا رحمہ، یعنی آتی رحمت دے دی، حالانکہ ترتیب یہ ہے کہ پہلے مغفرت ہوتی ہے پھر رحمت دیتے ہیں، بھی پاک ہو جا اب تجھے نوازیں، فرمایا کہ نہیں ایمان والو ہم پہلے نواز دیں گے بعد میں معافی تافی تو ہو ہی جانی ہے تمہاری، ابو رحمہ پہلے نواز دیا، اب معافی تافی جب نواز رحمت دے دیں گے تو معافی کیوں نہیں کریں گے؟ یعنی یقین دلایا کہ معافی پر یقین رکھو، اس لیے کہ جب ہم نے 10 دن رحمت میں تمہیں غرق کر دیا اب تو ہم تمہارا معاوضہ کریں گے، بس اگلا آئے گا تو مغفرت کا، آخر آئے گا تمہیں نیران آئے گا، عید آئے گی تو پروانہ تمہارے ہاتھ میں ہوگا، تم پاک تھا۔ سبحان اللہ، عجیب بات ہے، عجیب ہے۔ حالانکہ ویسے ہی پہلے مغفرت ہے، پھر دو دن آخر میں کہا اب تم رحمت کے قابل ہو گئے، فرمایا نہیں، یہ تو رمضان کی شان ہی نہیں ہے، میں نے تو دروازے کھول دیے رحمت کے، جنتیں سجائی گئیں، تم لوگ کے جو مرتا سیدھا جنت میں، حساب کتاب میں سیدھا گیا، اسی نے جنت میں چلا جاتا ہے، اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ رمضان کا مہینہ رحمت کا مہینہ ہے، مجموعی طور پر رحمت ہے اس میں، سبحان اللہ، مجموعی طور پر رحمت، مراقب میں جتنا آگے آگے بڑھتا جاتا ہے قیمت بڑھتی جاتی ہے، جہاں تک کہ آخری عشرہ آتا ہے تو لیلۃ القدر جیسی رات ایمان والوں کو دے دی، ایک ایک رات 84 سال۔ میں تو کہتا ہوں کہ کوئی شخص بھی جو تراویح پڑھتا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، یہ ہے وہ، اس کی برکت سے محروم نہیں ہوتا، یاد رکھو، برکت سے محروم نہیں ہوتا، اس لیے کہ حکم ہے نا کہ رات کو کچھ جاگو، تو تراویح پڑھنے والا رات ہی کو تو جاگ رہا ہے نا، کوئی محروم نہیں ہوتا۔ حقیقت بات ہے، اگر سلیقے سے روزہ رکھنے والا ہو، تراویح پڑھے، نماز فجر پڑھے، کوئی انشاءاللہ قیامت دن سب کے کھاتے میں 84 سال 84 سال ہر سال کے لکھے ہوں گے، یاد رکھو یہ۔ ہاں پوری رات جاگے اور کرے وہ اس کی ہمت پر ہے، لیکن یہ بھی تو جاگ رہا ہے بھائی، 11 تو ویسے ہی بچ جاتے ہیں، 10 تو ویسے ہی بچ جاتے ہیں، ہر رات میں اس سے پہلے مشکل ہے، لہذا۔ اور پھر عجیب بات ہے کہ لیلۃ القدر ہر رات ہے، اس لیے کہ دنیا میں دو ہی جو نا وہ چاند کے طریقے، ایک ایک دن پہلے ہوتا ہے، ایک دن بعد ہوتا ہے، لہذا اگر ایک کی لیلۃ القدر ہے تو اس کا دوسرا دن ہے وہ لیلۃ القدر، تو اس کا اگلا دن ہے، یعنی پورے 10 دن پورے روئے زمین پر لیلۃ القدر ہی ہوتی ہے، فرشتے مسلسل 10 دن رہتے ہیں، آدھی دنیا پر ایک دن، آدھی دنیا پر ایک دن۔ اور میرے مرشد عجیب بات فرماتے تھے شاہ کی مختار صاحب کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی بڑی عجیب ہے، اگر ایک بندہ کہے اللہ، اے اللہ اگر مکہ مدینہ میں آج لیلۃ القدر ہے تو اس کا کچھ اس یہاں ہمیں بھی تو برکت دے دے، تو اللہ کے لیے مشکل ہے، لاہور بارش ہوتی ہے، یہاں ٹھنڈ ہو جاتی ہے، برف باری پشاور سے ادھر ہو رہی ہے، ٹھنڈ بہاور نگر میں ہو گئی، جو دنیا کے موسموں کا اثر دوسری جگہ پہنچا سکتا ہے تو رحمت کا اثر دوسری جگہ کیوں نہیں پہنچا سکتا؟ اس لیے گویا کہ ہر رات ہی آخری اسلے کی تو رحمت والی رات ہے، ہر رات میں یا ٹھنڈی ہوائیں آئیں گی یا خود وہ آ جائے گی، ٹھنڈی ہوا آئے گی یا خود وہ آ جائے گی، کوئی رات بھی ایسی نہیں ہے جو رحمت سے خالی ہو میرے دوستو۔ تو پھر فرمایا لعلکم تتقون، فرمایا کہ ہم نے رمضان اس لیے دیا تاکہ تم میں تقوی آ جائے، گناہ تم سے چھوٹ جائے، یہ مہینہ پاکیزگی کے ساتھ گزارو، اس لیے بزرگوں نے لکھا ہے، میرے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص تقوی کے ساتھ رمضان گزار لیتا ہے 11 مہینے بھی اللہ اس کو تقوی کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ یہ عجیب بات ہے، رمضان کے اوپر ہمارے پورے سال کی چیزوں کا مدار ہے، یاد رکھو پورے سال کی چیزوں کا مدار ہے، اس لیے ارزاق کی جو تقسیم ہے، خیر اور شر کے جو معاملات ہیں، ان کا بھی جو نفاذ ہوتا ہے وہ لیلۃ القدر میں ہوتا ہے، شب برات میں بجٹ بنتا ہے، لیلۃ القدر میں نافذ ہو جاتا ہے، فرشتوں کے حوالے سے لو بھائی یہ مرنے والوں کی لسٹ ہے، یہ رزق کی لسٹ ہے، یہ فلاں کی لسٹ ہے، یہ فلاں کی، وہ فرشتے ان کے حوالے کر دی جاتی ہیں۔ تو ہم یہ بتائیں تو کیسا جناب وہ خیر کی اور اس کے ساری چیزوں کا فیصلہ بھی رمضان میں ہو رہا ہے۔ ایک رمضان جو ہے اس کا اچھا گزارنا یہ ضمانت ہے آپ کے 11 مہینوں کے اچھے گزرنے کی۔ اس لیے حکیم الامت تھانوی رحم اللہ نے لکھا ہے دنیاوی اعتبار سے، فرمایا کہ دنیاوی اعتبار سے اپنے دل کو تشویش میں مبتلا نہ کرو، کوئی پریشانی نہ لو، وہ اللہ پر ڈال دو، بول جاؤ کچھ دیر کے لیے، ورنہ پورے سال تم تشویش میں مبتلا رہو گے، اور اس ایک مہینے میں سکون قلب سے بہت گزار ہو گئے، کوئی تشویش نہیں، جو ہے وہ اللہ کر بعد میں دیکھیں گے یار، بعد میں سوچو گے، سوچیں گے بھی بعد میں، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے پورے سال اطمینان قلبی نصیب رہے گا دنیا کے اعتبار سے، جو ہم پریشان ہیں دنیا کے اعتبار سے، کیا ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ ہو گیا، اب کیا کریں۔ تو گویا کہ یہ عجیب و غریب مہینہ ہے کہ جس پر پورے سال کا مدار ہے، تقوی کے ساتھ رہتا ہے، ذکر اذکار تلاوت وہ کے لیے کوشش کرتا ہے، پورے سال توفیقات اس کے ساتھ ہے، دروازہ کھولا رہے گا اس کے لیے، اور اس مہینے میں دنیاوی طور پر بھی اپنے دل کو اطمینان سے رکھتا ہے۔ اس لیے کہ جب آپ آخرت متوجہ ہوں گے تو دل خود مطمئن ہو جائے گا. پریشان اس لیے کہ ہم جب دنیا میں گھسے, جب ہم کچھ دیر کے لیے دنیا چھوڑ کر آخرت متوجہ ہو جائے, لوگ کہتے ہیں بھائی پریشان ہو تو اللہ کے پہلو میں آ جاؤ نا, بس یہاں آ جاؤ. جی میں بے روزگار ہوں, بیکار ہوں, تو روزگار بیکار ہے تو مسجد میں آ جانا, یہاں آ کے بیٹھ جائے. جب بیکار ہے تو یہاں آ جانا, کارآمد ہو جائے گا, اطمینان قلبی نصیب ہو جائے گا. اعتکاف کر لے, پورے مہینے کا اعتکاف کر لے, جب تیرا کوئی کام ہی نہیں ہے, بف کی روٹی بھی مل جائے گی تجھ کو, کوئی نہیں دے گا, گھر سے نہیں آئے گی تو محلے سے کوئی دے دے گا, اللہ تعالیٰ نظام کر دیں گے تیرا. تو تشویش قلبی دنیاوی اعتبار سے بھی اپنے دل کو اگر مطمئن رکھتا ہے پورے سال اس کے دل کو اطمینان ہے دنیاوی طور پر, اور روحانی طور پر تقوی سے رہتا ہے پورے سال تقوی کی ضمانت ہے, اعمال میں لگا ہوا ہے پورے سال اعمال کی توفیق کی علامت ہے اور ضمانت ہے. کہ آپ یہ اندازہ کیجیے, فرمایا لعلکم تتقون, ہم تمہیں اپنا دوست بنانا چاہتے ہیں اس لیے ہم نے یہ مبارک مہینہ دیا ہے, دوستی کا اسباب ہم نے پیدا کر دیا. گناہ سے بچنا اب مشکل نہیں ہے, پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں, ان کی ادھر نظر بھی ہے, بڑھ کے مقدر آزما سر بھی ہے, سنگ در بھی, کچھ مشکل نہیں. یہ تو بہت کمینگی کی بات ہے کہ انسان اس میں بھی گناہ کرتا ہے, موبائلوں میں لگا ہوا ہے, بدنظریاں کر رہا ہے. کہتے جی بدنظری نہیں جھوٹ رہی, بھائی اس کتے کو بند کر دو نا, کہیں پھینک دو اس کو, اتنی کون سی ضروری چیز ہے جو اس میں آئی ہے. کبھی کوئی فون کا آ جائے, کون سا ضروری فون آ جائے گا, یہ آ جائے کوئی مر گیا خود ہی خبر مل جائے گی. ہمارے ایک استاد تھے ٹون میں, تو ہم کبھی دفتر جاتے کہ جو ہماری ڈاک آئی کوئی گھر سے خط آیا, انہوں نے کہا یاد رکھو خط نہ آنا دلیل ہے کہ سب ٹھیک ہے, خطنان دلیل سب ٹھیک ہے, ورنہ خط آیا کہ تو کوئی تشویش کی بات ہو گئی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, ابا بیمار ہے, اما بیمار ہے, فلا فلا ہے. دادا یہ اس میں اپنے آپ کو تشویش میں مبتلا کرنا ہے اور پھر بچ نہیں پاتے, بدنظری کرتے. اللہ ہماری طرف متوجہ ہے ہمیں منوازنے کے لیے, اور بندہ اب بھی نفس اور شیطان کو کچھ کر رہا ہے, اور شیاطین انس جو ہے نا وہ تو قید نہیں ہوتے. دادا ایسے یار دوست جو خود بھی شیطان ہے, ان کی صحبتوں کو نہیں چھوڑتا, ان کے ساتھ بیٹھ رہا ہے, الٹی سیدھے حرکتیں کر رہے ہیں, اور ان کو اور ٹھیک ہے جی کچھ نہیں ہوتا, یہ نہیں ہوتا, وہ بڑے رحمت کا زمانہ ہے, بس کچھ نہیں ہوتا ہے. شیخ سعد رحمت اللہ فرماتے کہ ایک جگہ پر میں گیا تو ایک بندے سے میں ملا, تو بندہ تو مجھے بھلا معلوم ہوا لیکن مجھے کوئی کمی محسوس ہوئی. تو میں ایک دن اس کے گھر گیا, وہ میری ملاقات ہوتی تھی اس سے, شیخ سعدی تو چلتے پھرتے رہتے تھے, کہ میں اس کے گھر گیا, میں نے اس کی بیوی سے کہا مجھے اللہ نے بھیجا ہے, اس طرح کر کے کہا, میں نے اللہ کی طرف سے یعنی آیا ہوں تبلیغ کے لیے آیا. میں نے کہا کہ بھائی یہ کیا کرتا ہے, کہتا ویسے تو بہت اچھا آدمی ہے, رات کو آتا ہے شراب کی بوتل سامنے رکھ لیتا ہے, کہتا اللہ تو رحمت العالمین ہے, اللہ تو رحمت بھی ہے تو ارحم الراحمین ہے, اور یہ کرتے گٹ گٹ بھی جاتا ہے. میں نے کہا اچھا آج جب آئے تو کہنا اللہ جبار بھی ہے قہار بھی ہے. اب اللہ والے کی زبان سے بات نکلی تھی, اس کا اثر ہوتا ہے. تو رات کو پہلے تو اس کی بیوی نے کہا اللہ جبار بھی ہے قہار بھی ہے, تو رحمان رحیم نہیں ہے جبار اور قہار بھی ہے. تو اس کے ہاتھ کانپنے لگ گئے اور فوراً پھینک دیا اور توبہ کی اور کہا کہ کبھی میں نے اس طرف دھیان بھی نہیں دیا. پکڑ نہ ہونا, کسی کی گناہ پر پکڑ نہ ہونا, یہ دلیل اس کی نہیں ہے کہ اللہ تیرے فیل سے راضی ہیں, بلکہ یہ دلیل ہے کہ تجھے پھانسی چڑھانے کے لیے پورے پورے اسباب تیار کیے جا رہے ہیں. جب جانوروں پر کسی جانور پر مالک کی عنایت بڑھ جائے اور اس کو خوب کھلائے پلائے, یہ دلیل نہیں ہے کہ پیار ہو گیا, یہ دلیل ہے کہ قربانی کا بکرا تیار ہو رہا ہے, اس کو موٹا تازہ کیا جا رہا ہے تاکہ صحیح ذبح ہو, صحیح اس میں سے چربی نکلے, ورنہ وہ تو جو ہے نا گاؤں دیہات میں رہنے کے قابل ہے. اب اس کو شہر میں لے آتے ہیں, ہار پہنا لیتے, وہ بڑے خوش ہوتے یار ایسا پروٹوکول تو اس نالائق نے دیے ہی نہیں جس کے بعد میں پیدا ہوا رہا, کہ دیکھو شہری کتنا پروٹوکول دے رہے ہیں, دودھ بھی مجھے پلا رہے ہیں اور مکھن بھی چٹا رہے ہیں اور گلے میں ہار بھی ڈالا ہوا ہے, اور لوگ فوج بھی پیچھے پیچھے بچوں کی پھر رہی, لیکن پتا اس دن چلتا ہے جب کسائی کھری لے کر آتا ہے اور مالک صاحب انی وجہ تو اللہ کی دعا پڑھ رہا ہوتا ہے, پھر پتا چلتا ہے میرے ساتھ ہوا کیا ہے. اللہ تعالیٰ اگر کسی کو ڈیل دیتے ہیں اس لیے کہتے ہیں کسی گناہ پر فوراً پکڑ لینا اور تنبیہ کر دینا یہ بھی شان رحمت ہے، دیکھو جانے نہیں دیتے، فوراً تنبیہ کرتے کہاں جا رہا ہے تو، تھپڑ مارتے کہاں جا رہا ہے تو، ادھر آ ادھر آ۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ایک بار 1955 کی بات ہے، تو مدرسے میں بڑے حالات سخت ہو گئے، کچھ کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا، تو ایک دوست تھا ڈونگے میں، تو کسی نے ہر آباد میں ایک دوست تھا، تو وہ مدرسے کے مامن تھے لیکن ابھی رمضان دور تھا، ان کا چلو ان سے جا کے کہتے یا رمضان سے پہلے کر دو، حالت اتنی بری ہے کہ کھانے کے کچھ نہیں ہے۔ تو والد صاحب فرماتے ہیں میں وہ گیا تو وہ اول تو ملا نہیں، کافی دیر کہیں گیا ہوا تھا، ملا تو نے کہا کہ جب تمہیں گنجائش نہیں، تو والد صاحب فرماتے ہیں مجھے فوراً یہ آیت یاد ہے علیہ اللہ بھی کافی نفدا، کہ اللہ کافی نہیں ہے، تو مجھے اللہ نے تھپڑ مارا، یہ فرماتے تھے، تو میں رونے لگا بس میں واپسی پر، خوب رویا خوب رویا، اللہ مجھے معاف کر دے، میں گیا کیوں، میں کیوں گیا، لیکن ہوتا ہے انسان بشری تقاضے میں نکل گیا، کہ جب میں ڈھونڈے آیا تو پھر اور رونا آیا کہ شکر ہے کہ اللہ نے مجھے تھپڑ مارا، یہ ان کے پیار کی دلیل ہے۔ میں بھاون نگر تک روتا رہا، جب میں بھاون نگر پہنچا تو دو طالب علم اڈے پر کھڑے تھے کہ حضرت کراچی سے کچھ مہمان آئے، سید بدر عالم میٹر رحم اللہ کے مرید ہیں، آپ سے ملنے کے لیے آئے، ان کو مدینہ شریف سے تشکیل ہوئی ہے، وہ مدینہ حج کرنے گئے تھے، تو مدینہ میں حضرت مولانا سید بدر عالم میٹھی رحمۃ اللہ علیہ، جو ماشاء اللہ اس مسجد میں بھی درس حدیث دیتے تھے، اور اس کے پڑوس میں عیدگاہ روڈ پر ان کا قیام تھا، اور باون نگر کا مدرسہ بھی ان نے بنایا، اور والد صاحب کو بھی لے کر آئے، تو ان نے بھی ان کو بھیجا ہے، تو حضرت والد صاحب نے انہوں نے کہا کہ ہمیں شیخ نے کہا کہ بھائی میرا ایک مدرسہ ہے اس کی جا کر خبر لو، تو ہم کوئی خبر لینے کے لیے آئے۔ اس وقت انہوں نے 500 روپے 1955 میں 500 روپے مدرسے کے لیے دیے، علیہ السلام بھی کافی نام تھا، یہ تو دلیل ہے، اگر فوراً کان مروڑ دیں یہ ان کے پیار کی دلیل ہے، اور اگر کچھ نہیں کہہ رہے یہ اچھی علامت نہیں ہے۔ کشتی کہتے اس وقت ڈوبتی ہے جب پوری بھر جاتی ہے، تو تب ہی ڈوبا کرتی ہے، چند سواریوں سے نہیں ڈوبا کرتی، اللہ بھی کشتی اس وقت ڈبوتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو اللہ فرماتے لعلکم تتقون، تقوی اختیار کرو، اگر کوشش کریں کہ کوئی لمحہ ہمارا اس رمضان میں ایسا نہیں جس میں ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو، زبان سے، کان سے، آنکھ سے، امام غزالی نے کہا ان سب کو روزے رکھواؤ، آنکھ کو بھی روزہ رکھواؤ، کان کو بھی رکھواؤ، زبان کو بھی رکھواؤ، ہاتھ پاؤں کو بھی روزہ رکھواؤ، اور پیٹ کو بھی روزہ رکھواؤ، یہ سارے روزے مل کر تمہارا کامل روزہ بن جائے گا، اور پھر اس پر فضائل مرتب ہوں گے۔ واقعہ دعوانا ان الحمد للہ۔